الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تصوف اور سلوک کی محنت دراصل تزکیہ نفس کی محنت ہے. اس کا مقصد ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو جائے, اس کے رگ رگ ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے, یعنی ظاہری گناہوں سے بھی اس کی اصلاح ہو جائے, باطنی گناہوں سے بھی اصلاح ہو جائے. جو گناہ اس کو نظر آتے ہیں دوسروں کو نظر آتے ہیں وہ بھی کرنا چھوڑ دے, جو گناہ اس کو نظر نہیں آتے دوسروں کو بھی نظر نہیں آتے لیکن اس کے اندر موجود ہیں وہ گناہ بھی وہ چھوڑ دے. تو اس وجہ سے جو تزکیہ نفس کا تصوف سلوک کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سکھایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اور جس طریقے کو مشائخ عظام نے انبیاء علیہ السلام سے سیکھ کر کے آگے چلایا, اس طریقے کے اوپر اسی انداز میں عمل کرنا ضروری ہے جس انداز میں کہ آگے سکھایا گیا. اس زمن میں باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں لیکن بار بار دہرانے کی ضرورت پھر بھی پیش آتی رہتی ہے, اس لیے کہ دہرانے سے جو بھولی ہوئی بات ہوتی ہے وہ بھی یاد آ جاتی ہے, اور جو ماننے والے ہوتے ہیں مومنین ان کو بات کی یاد دہانی سے فائدہ ہوتا ہے. تو اسی نیت کے ساتھ ایک دوسرے انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی جائے گی, وہ یہ کہ اس سلسلے کے اندر یعنی تصوف و سلوک کے سلسلے کے اندر انسان کی اصلاح ایک سے زیادہ طریقوں سے ہوتی ہے, یا ایک سے زیادہ طریقوں سے اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو کہ اس طریقے سے بھی یا دوسرے طریقے سے یا تیسرے طریقے سے, تو یہ مراد نہیں ہے بلکہ مختلف طریقوں کے اجتماع سے یا مختلف جہتوں سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. اس کے اندر ایک جہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ ذکر اللہ شفاء القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کی شفا ہے, دلوں کے لیے دوا ہے. لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ, کہ ہر چیز کے لیے ایک پالش ہے اور ذکر اور دلوں کی پالش اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو اس سلسلے کے اندر جو ذکر قلبی کا معمول بتایا جاتا ہے مراقبہ, اس ذکر قلبی کے اندر دراصل فیض کے آنے کی نیت کی جاتی ہے کہ فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وارد ہو رہا ہے, اور وہاں سے جو سلسلے کے مشائخ ہیں ان کے تمام کے قلوب کے ہوتے ہوئے میرے شیخ کے قلب سے میرے دل کے اندر آ رہا ہے. تو یہ فیض کا آنا جو ہوتا ہے یہ انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے, لیکن اس سلسلے میں ایک اور بھی بات سمجھائی جاتی ہے کہ انسان کے عقائد صحیح ہونے چاہیے. اگر عقائد صحیح نہیں ہے تو یہ فیض اس کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا. اسی طریقے سے گمان کا صحیح ہونا, کہ اگر گمان صحیح نہیں ہے تو فیض پہنچے گا تو صحیح لیکن خراب ہو کے پہنچے گا, گندا ہو کے پہنچے گا. تو گمان جو ہے وہ ذہن کی چیز ہوتی ہے, تو ذہن کے اندر کوئی ایسے نظریات نہیں ہونے چاہیے دین کے بارے میں, تو خیر وہ عقائد میں آ جاتا ہے. لیکن مشائخ کے بارے میں اگر کوئی غلط گمان ہو اس کو بدگمانی کہتے ہیں, تو اس کے آنے سے پھر فیض کا راستہ کہتے ہیں کہ بند نہیں ہوتا, لیکن پھر وہ صحیح انداز میں فیض نہیں پہنچتا جیسے کہ آپ پچھلے بیانات کے اندر سن چکے ہیں. تو اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ذہن کے اندر انسان کے پیدا ہو جاتی ہیں یا پہلے سے ہوتی ہیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ اس فیض کے راستے کے اندر رکاوٹ بن سکتی ہیں, جس کی وجہ سے کہ فیض پوری طرح نہیں پہنچے. تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. علم صحیح ہوگا, بات صحیح سمجھ میں آئے گی, تبھی وہ رکاوٹیں دور ہوں گی. اگر بات صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی تو رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی. اس کے لیے مشائخ کے بیانات سننے کے لیے کہا جاتا ہے. مشائخ کے بیانات اور مشائخ کی کتابوں کے اندر صحیح علم اور صحیح سمجھ دینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس قسم کی غلط فہمیاں یا جو انسان باتوں کو غلط سمجھ رہا ہے جس کی وجہ سے کہ وہ اپنی زندگی میں غلطیاں کر رہا ہے اور وہ غلطیاں دور نہیں کر پا رہا, تو بیانات کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے ان غلطیوں کی نشاندہی ہوگی تاکہ وہ ان غلطیوں کو دور کر سکے. کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سن کر کے انسان کو بہت زیادہ انسپریشن ملتی ہے, بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو ملکہ عطا کیا ہوتا ہے اس بات کے اندر کہ وہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ سننے والا جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے, بہت اس کے اندر جذبات آ جاتے ہیں, رونا دھونا اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, بالکل ایک تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں اب میں جا کر کے کچھ کروں گا. تو ان بیانات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے اسی طرح کے بیانات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو دین کے راستے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں, دین پہ چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا کر دیتے ہیں. لیکن اس شوق اور جذبے کے پیدا ہو جانے کے بعد اب کرنا کیا ہے, کیا سٹیپس لینے ہیں اور کن سٹیپس سے ہمیں بچنا ہے, غلط سٹیپس کیا ہیں, یہ تفصیلات جو ہیں وہ ان بیانات میں نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہیں تو کم ہوتی ہیں, اس لیے کہ ان بیانات کا فوکس جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, انسپائر کرنا ہوتا ہے, کیفیات کا پیدا کرنا ہوتا ہے. ان بیانات کے اندر یہ تفصیلات علوم نہیں ہوتے, تو اسی وجہ سے پھر علوم سکھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی آپ علوم بھی پڑھیں, کتابوں کو بھی پڑھیں, مشائخ کے ساتھ رابطہ بھی رکھیں تاکہ یہ بھی پتہ لگ سکے کہ آگے کرنا کیا ہے. اسی طریقے سے کچھ مشائخ کے بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر آپ کو شاید اتنی زیادہ موٹیویشن نہ نظر آئے, اتنے زیادہ آپ انسپائر نہ ہو ان بیانات کو سن کر کے, لیکن ان بیانات کے اندر ان غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے جو کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, جن کا تعلق فقہ سے زیادہ تر نہیں ہوتا, جن کا تعلق جو ہے وہ اپنے تزکیہ نفس کے ساتھ ہوتا ہے, اپنی غلطیوں کے ساتھ, اپنے اخلاق کے ساتھ, اپنے معاملات کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے, اور وہ چیزیں جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتی, وہ فتووں میں نہیں ملتی, وہ چیزیں وہ ایک پرسنل لیول کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے پھر یہ دو قسم کے بیانات ہوتے ہیں. انسان کو اپنی اصلاح کے لیے موٹیویشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور طریقے کی بھی ضرورت پڑتی ہے, غلطیوں کی نشاندہی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کے کمبینیشن سے ہی پھر انسان آگے بڑھتا ہے. اگر خالی موٹیویٹ ہو سکے اور آگے بڑھنے کا راستہ اس کو سمجھ میں نہ آئے اور اپنے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہی اس کے سمجھ میں نہ آئے, تو بہت ساری موٹیویشن کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. رکاوٹ کو دور کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, خالی موٹیویشن سے رکاوٹ دور نہیں ہوتی, رکاوٹ دور کرنے کے لیے طریقہ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جس بھی شیخ کے ساتھ انسان کا ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے, ایک تفصیلی رابطے کا تعلق ہوتا ہے جس کو کہ اصلاحی تعلق بھی کہتے ہیں, جس کے ساتھ اس نے اپنے پرسنل حالات شیئر کیے ہوتے ہیں, تو ان کے بیانات سننا جو ہے وہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بیانات کے اندر اس کے ذاتی احوال سے تعلق رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں. لوگ یوزلی جب بیانات سننے کی بات آتی ہے تو اس میں افضلیت تلاش کرتے ہیں کہ جی کون سے سب سے بڑے افضل شیخ ہیں تو ان کے بیانات سننے چاہیے, کون سب سے بڑے جو ہے وہ برکتوں والے شیخ ہیں ہمیں ان کے بیانات سننے چاہیے. بے شک سننے چاہیے, افضل چیز بے شک کرنی چاہیے, لیکن اس کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے, اس کے اندر انسپریشن ہوتی ہے, لیکن آپ کے پرسنل حالات سے ریلیٹڈ کیا باتیں وہ عموماً اس کے اندر نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہیں تو تھوڑی ہوتی ہیں, یا اگر ہوتی بھی ہیں بہت زیادہ تو ہم ان کو انٹرپریٹ کر کے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس وجہ سے سن سن کر کے بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کیسے اپلائی کریں, کیونکہ اس کے اندر ایک جنرلائز جنرل لیول کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اس کو ہم اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے افضل کلام, بیان بھی تو کلام ہی ہوتا ہے نا, تو سب سے افضل کلام کیا ہے, وہ اللہ رب العزت کا کلام قرآن پاک ہے. لیکن قرآن پاک کو اگر آپ روزانہ تلاوت کریں اور خوب تلاوت کریں اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کریں تو کیا اس سے آپ کو دین سمجھ میں آ جائے گا؟ دین کی تفصیلات سمجھ میں آ جائیں گی؟ آپ کی زندگی میں غلطیاں کیا ہیں وہ ساری سمجھ میں آ جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا. تھوڑی غلطیاں تو سمجھ میں آ جائیں گی اگر آپ قرآن کو بہت سمجھ کر کے پڑھیں. اتنا عربی زبان آپ کو اچھی آتی ہو کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن کا جو میسج ہے وہ بھی سارا کا سارا سمجھ میں آتا رہے, تو پھر تو شاید آپ کچھ غلطیوں کی اصلاح کر بھی پائیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن نازل بھی ایسے نہیں ہوا. قرآن بھی جو ہے وہ ایک ٹرینر کے ساتھ, ایک ایکسپلینر کے ساتھ نازل ہوا. کیونکہ جن لوگوں کو بہت بہترین عربی آتی تھی ان کو بھی ایک میسنجر کی ضرورت تھی اس قرآن کو سمجھانے کے لیے. تو قرآن تو سب سے افضل چیز ہے, لیکن قرآن سے اگر اصلاح ہونی ہوتی خالی تو پھر کسی میسنجر کی بھی ضرورت نہیں تھی. اور میسنجر تو ویسے بھی اب ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں ہے رسول. تو اب ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک کم افضل چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر. وہ تفسیر اللہ کی لکھی ہوئی نہیں ہوتی, وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفصیلات ہوتی ہیں, ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں جو کہ علماء امت نے لکھی ہوتی ہیں, مشائخ نے لکھی ہوتی ہیں. تو اس کا سہارا لینا پڑتا ہے افضل چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے. حالانکہ قرآن کی تلاوت کرنے پہ ایک ایک حرف کے اوپر دس دس نیکیاں ملتی ہیں, لیکن قرآن کی تلاوت کرنے سے کوئی بھی عالم دین نہیں بن سکتا. جبکہ عالم دین کی کیا مقام ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی کے اوپر ہے. ایک ادنا صحابی یعنی ابو بکر صدیق بھی نہیں, عمر فاروق بھی نہیں, عثمان غنی بھی نہیں, علی مرتضیٰ بھی نہیں, ادنا تو ہوتا ہے سب سے چھوٹا, ادنا جو ہے وہ سب سے چھوٹا درجہ ہوتا ہے. تو ایسا شخص جس نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ ہوتا ہے ادنا صحابی. تو جیسی ڈفرنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس ادنا صحابی میں ہے مقام کی, ویسا ڈفرنس جو ہے وہ ایک عالم میں اور عابد میں ہوتی ہے, ویسا ڈفرنس ہوتا ہے. اور قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ عابد ہوتا ہے کیونکہ وہ عبادت کا کام کر رہا ہے, نیکیاں کما رہا ہے. اور عالم وہ ہوتا ہے جس نے قرآن کی تفسیر کو پڑھا ہوتا ہے, حدیث کی کتابوں کو پڑھا ہوتا ہے, علوم التفسیر کو پڑھا ہوتا ہے, اس نے علوم الفقہ کو پڑھا ہوتا ہے, اس نے عربی زبان کی تفصیلات حاصل کری ہوتی ہیں, عربی ادب کو سمجھا ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نے سالوں کی محنت راتوں کو جاگ جاگ کر کے سمجھ کے پڑھا ہوتا ہے. تو اتنی محنت کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتا ہے روزانہ؟ اگر بہت تلاوت کرنے والا ہے تو ایک منزل تلاوت روزانہ کر لے گا, ورنہ ایک پارہ روزانہ تلاوت کرتا ہے اور بس. کیونکہ اس کو اپنی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں, اس کو علوم پڑھنے ہوتے ہیں. تو افضل چیز کی تلاوت کتنی کرتا ہے, کتنا ٹائم لگاتا ہے دن کے اندر اس افضل چیز کے اوپر؟ آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ زیادہ سے زیادہ. اور جو کم افضل چیزیں, انسانوں کی لکھی ہوئی چیزیں اردو زبان کے اندر, عربی زبان کی دوسرے کتابیں, ان کے اوپر کتنا ٹائم لگاتا ہے؟ شاید 24 گھنٹے کے اندر سے 18 گھنٹے 19 گھنٹے لگاتا ہے ان کے اوپر. اور 18 19 گھنٹے کم افضل چیز کے اوپر لگانے سے اس کو وہ مقام ملتا ہے جو کہ اگر سارا دن بندہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے اس کو وہ مقام ہرگز نہیں مل سکتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کر دی کہ عالم کی جو فضیلت ہے وہ کبھی بھی عابد کو نہیں مل سکتی. تو ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہے بندہ, سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا رہے, وہ ایک عالم کے برابر نہیں بن سکتا. تو کم افضل چیز کو پڑھنے سے جو فضیلت ملتی ہے وہ افضل چیز کے پیچھے لگے رہنے سے نہیں ملتی. ثواب ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن اپنی اصلاح ایک الگ چیز ہوتی ہے. اصلاح کا مقصد ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنا, جنت میں داخلہ کنفرم کرنا. اور ثواب ہوتا ہے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جنت کے اندر مقامات کا ملنا. تو جو جنت میں داخل ہی نہ ہو پائے, یا تو ایمان گنوا دے کہ ہمیشہ جنت سے محروم کر دیا جائے, یا یہ کہ گناہوں کی زندگی کی وجہ سے ہزار ہا سال جو ہے وہ جہنم میں جل کر کے جنت میں جانا پڑے. تو ہزار ہا سال جہنم میں جلنا کیا کوئی آسان بات ہے؟ آسان بات ہے کہ ہزار سال جہنم میں جل لیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے ثواب کے جو ہم نے ٹوکرے اکٹھے کیے ہوئے تلاوتیں کر کر کے, ان ٹوکروں کے بعد جا کر کے جنت میں بڑا بلند مقام حاصل کر لیں گے. کیونکہ ہمارے پاس اصلاح کا ٹائم نہیں تھا اس دنیا کے اندر, اصلاح کی ضرورت نہیں تھی. ہم تو فضائل کے پیچھے لگے ہوئے تھے, ہم تو ثواب حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے, گناہوں کو چھوڑنے کی فکر ہی نہیں کری. تو ٹھیک ہے بھائی، 10,000 سال، 20,000 سال، یا 20,000 سال کی کیا بات ہے، ایک سال بھی جہنم میں جلنا کوئی معمولی بات ہے؟ ٹھیک ہے، جل لیجیے گا، چند سال، ایک لمحہ بھی ہم جہنم میں جلنے کو افورڈ نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کی آگ کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے اس بات کو اس لیول کے اوپر سمجھیں کہ بھائی بڑے بڑے مشائخ، حتیٰ کہ آپ کے اپنے شیخ جن کے ساتھ آپ کا تفصیلی تعلق نہیں ہے رابطے کا، اگر خالی ان کے بیانات سنتے رہیں گے، اور جن کے ساتھ آپ کا اصلاحی رابطہ ہے، جنہوں نے آپ کو آپ کے بارے میں میسج دینا ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ جی یہ تو چھوٹے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کے پر سننے سے کیا فائدہ ملے گا، تو پھر ٹھیک ہے، بہت آپ کو انسپریشن مل جائے گی، بہت موٹیویشن مل جائے گی، لیکن جو بیسک فنڈامنٹل غلطیاں زندگی میں کر رہے ہوں گے وہ غلطیاں کبھی دور نہیں ہوں گی، وہ چلتی رہیں گی ساری زندگی ویسے کی ویسے ہی۔ تو اس کے اندر کوئی جذباتی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا نہ سنو اور میرا سنو، عقل کی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، عقل استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، بچا کے رکھنے کے لیے نہیں دی ہے، استعمال کریں اس کو۔ تو سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی جذبات ہونا اور اس کو جو ہے وہ کسی غلط رخ پہ لے جانا، اور کچھ یعنی جو بدنیتی کے ساتھ انسان سنے گا اس نے اس کا غلط مطلب ہی نکالنا ہے، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کا معاملہ سیٹ کرنے کے لیے۔ خیر خواہی کے ساتھ ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وجہ سے بیانات کو لائٹلی نہ لیا کریں، اس کے اندر آپ کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے منہ پہ کہنا مناسب نہیں محسوس ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ بیانات کو سن لیں اور اس کو تفصیل کے ساتھ سنیں، بلکہ بار بار بھی سنیں اگر پہلی دفعہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کڑوی گولی سمجھ کر کے سنیں۔ ٹھیک ہے، کڑوی چیزیں تو کبھی، دوائیں کڑوی ہوتی ہیں نا، میٹھی دواؤں سے تو پھر عموماً علاج نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر ہمارے ایک ساتھی آئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک مثال ڈالی سمجھانے کے لیے کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اسی شہر کے اندر ایک شہد ملتا ہے، ہمیں کسی نے امریکہ سے یہ بتایا کہ کوئی ریسرچ آئی ہے کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو شہد کی مکھی کے شہد کے اندر شفا رکھی ہے نا، تو ریسرچ یہ آئی ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں تو اس علاقے میں جو بیماریاں موجود ہیں ان بیماریوں کی شفا اس علاقے کی شہد کی مکھی کے شہد میں ہوتی ہے۔ یہ ریسرچ ہمیں امریکہ سے کسی نے بتائی، کوئی کیلیفورنیا والی پتہ نہیں خاتون تھیں، انہوں نے گھر والوں کو بتائی، تو پتہ اس کے اوپر کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہمیں اس علاقے کا شہد تلاش کرنا چاہیے۔ تو پھر نکلے اور پھر دوستوں سے بھی بات کری تو پتہ لگا کہ ہاں بھائی ہم جس شہر میں رہتے ہیں نا اس کے سب سے قریب جو شہد کی کلٹیویشن ہوتی ہے، جو شہد کی فارمنگ ہوتی ہے، وہاں جا کر کے شہد لے کر کے آئے۔ اسی دکان کے اندر بہت ساری دنیا کے علاقوں کے شہد موجود ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر کے جو کہ سستے بھی تھے اور ٹیسٹ میں بھی زیادہ اچھے تھے، سستے بھی تھے اور ٹیسٹ میں بھی زیادہ اچھے تھے، ان کو چھوڑ کر کے زیادہ مہنگا، کیونکہ وہ بہت چھوٹے پیمانے پہ پروڈیوس ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ، یعنی کوئی پراپر اس کی ایسی کاروائی اس کی ویلیو نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ اور ٹیسٹ بھی کوئی اچھا نہیں ہے دوسرے شہدوں کے مقابلے میں، لیکن وہ خرید کر کے لاتے ہیں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر اور عقل مند لوگ وہ اپنے بچوں کو وہ والا شہد کھلاتے ہیں۔ کیوں بھائی، دنیا کے ایک ایک بہترین علاقوں کے شہد موجود ہیں، میٹھے شہد موجود ہیں، اچھے شہد موجود ہیں، لیکن شفا کس میں ہے؟ چونکہ پتہ لگ گیا نا دنیاوی ریسرچ کے تحت کہ شفا جو ہے وہ لوکل میں موجود ہے، اب وہی لوکل خرید کے لا رہے ہیں اور وہی لوکل بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ اور ہاں بھائی واقعی سب کا تجربہ یہی ہے کہ ہاں واقعی بچوں کا ایسما دور ہو جاتا ہے اور بچوں کی یہ بیماری دور ہو جاتی ہے اور وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو بالکل جو ہے نا یہی معاملہ تزکیہ نفس کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن تزکیہ نفس کے اندر لوکل سے مراد فزیکل لوکل ہونا ضروری نہیں ہے، لوکل سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا لوکل لیول پہ تعلق ہو، یعنی جو کہ آپ کے احوال سے واقف ہو، جس کے سامنے جس کو بطور آئینے کے آپ استعمال کر رہے ہو، وہ آپ کا لوکل شیخ ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا۔ کیونکہ آج کے دور میں کمیونیکیشن کے ذرائع ایسے ہیں کہ آپ کسی ہزار میل دور بندے کے ساتھ بھی ایسا تعلق رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، تقریباً ساری چیزیں تو نہیں کر سکتے، یا لیکن حج آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر بھی ایک نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہونی چاہیے یہ کمیونیکیشن بھی اچھی ہونی چاہیے, جس کے اندر کے اپنے احوال اچھے سے کھول کے بیان کیے جائیں. لیکن یہ کمیونیکیشن ہوتی نہیں ہے, ہو نہیں پاتی. ایک بندہ اگر اپنے احوال واقعی کھولنا بھی شروع کر دے نا تو وہ بھی ایک ون ڈائمینشنل کھولتا ہے. آئینے کی مثال اگر آپ نے تو آئینے کے سامنے آپ کو اپنا چہرہ تو نظر آتا ہے لیکن اپنی پیٹ تو نظر نہیں آتی, اپنا جانب تو نظر نہیں آتا, رائٹ اور لیفٹ حصہ. بے شک آئینہ سامنے کا حصہ نظر آ جاتا ہے, تو اب پیچھے کا حصہ کیسے نظر آئے گا؟ تو پیچھے کے حصے کو نظر آنے کے لیے آج کے دور میں ایک نئی ضرورت پیدا ہوئی. پچھلے دور میں کیا ہوتا تھا, اصلاح کے لیے لوگ خانقاہوں میں جاتے تھے اور خانقاہوں میں شیخ کی صحبت میں وقت گزارا کرتے تھے, لمبا وقت گزارا کرتے تھے. تب وہ جب شیخ کی صحبت میں رہتے تھے نا اور شیخ ان کو دیکھتا تھا, ان کو صبح بھی دیکھتا تھا شام بھی دیکھتا تھا اور ان کے بارے میں احوال اپنے خانقاہ کے لوگوں سے معلوم بھی کرتا تھا کہ یہ جو شخص آ کے رہ رہا ہے اس کی کیا حرکتیں ہیں, کیا کس طرح سے یہ بات کرتا ہے. تو اس صورت میں شیخ جو ہے وہ اس مرید کے پورا 360 ڈگریز ویو کر رہا ہوتا تھا, آگے پیچھے اوپر نیچے. اب اندر کا حال تو پھر بھی نہیں پتا لگتا تھا, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ایک انسان کے اندر کے حالات بھی اندازہ ہو جاتا ہے. بصیرت بھی ہوتی ہے شیخ کے پاس اور ویسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر کا کیا معاملہ ہے, اور اوپر کا معاملہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو خانقاہ کے اندر ایسے ہو رہا ہوتا تھا. آج کے دور کے اندر یہ فزیکل خانقاہیں نہیں ہیں, یا اگر ہیں بھی اکا دکا تو کوئی جا کر کے ان میں رہ نہیں سکتا. تو اب کیسے پتا لگے گا؟ اگر آپ سامنے آ کے احوال بیان کر بھی رہے ہیں تو شیخ صاحب کو کیا پتا پیچھے کا معاملہ کیا ہے. تو اس وجہ سے آج کے دور کے اندر خاندان والوں کی انوالومنٹ ایبسلوٹلی اسینشل ہوتی چلی جا رہی, بلکہ ہو گئی ہے اسینشل. گھر والوں کی انوالومنٹ, مردوں کے لیے, شوہروں کے لیے ان کی بیویوں کی انوالومنٹ اسینشل ہو گئی ہے, اور بیویوں کے لیے شوہروں کی انوالومنٹ اسینشل ہو گئی ہے, یا گھر کے دوسرے افراد کی انوالومنٹ اسینشل ہو گئی ہے. اس لیے کہ دوسرے اینگل شیخ کو انسان خود نہیں بتا پاتا, بتانا چاہتا بھی ہے تو وہ کسی دھوکے کی وجہ سے, نفس کے عیاری کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے جو ہے اوجھل ہو جاتے ہیں, وہ خود بھی اس کو پتا نہیں لگتا کہ میں کیا بتاؤں. تو اگر گھر کے دوسرے لوگ بھی انوالو ہوں گے تو اس کے ذریعے سے پھر شیخ کو دوسرے احوال بھی پتا لگتے رہیں گے کہ پیچھے کیا معاملہ ہے. اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے, شوہر صاحب ایسے اللہ کے ولی بن کر کے آتے ہیں کہ جیسے کوئی ان کے اندر مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن جب بیوی سے بات شروع ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کیا کیا ماشاءاللہ گن, کس کس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں پیچھے, ذاتی زندگی میں بھی اور خاندانی زندگی میں بھی اور دفتر میں بھی اور ہر جگہ. تو بیوی بتاتی ہے پھر. تو اس وقت چونکہ خانقاہی نظام نہیں ہے نا, اب لوگ جو ہے وہ وہی 60 سال پرانا جو خانقاہی نظام تھا اس کے جو مطابق جو ہوتے ہیں نا اسی کے مطابق آج بھی چلنا چاہتے ہیں. بھائی شریعت کی پابندی اپنی جگہ پر, لیکن حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ اس کو ماڈیفائی ود ان دا باؤنڈز آف شریعت کرنا پڑتا ہے, ضروری ہوتا ہے. ورنہ آپ بتائیں کوئی اور طریقہ نظر آتا ہے تو بتائیں ٹھیک ہے ہم اس طریقے کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں گے, یوز کرنا شروع کر دیں گے. پیچھے سے کیا پتہ لگے گا؟ کہتے ہیں جی ہاں آپ کے پاس کشف کیوں نہیں ہے, الہام ہونا چاہیے آپ کے اوپر. نہیں بھائی سوری ہمارے پاس نہیں ہے کشف, الہام نہیں ہوتا ہمارے اوپر. اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے, علاج کروانا ہے کہ نہیں کروانا, اپنی اصلاح کرنی ہے کہ نہیں کرنی, نہیں کرنی تو جائیں, کرنی ہے تو پھر آئیں اور اچھی طریقے سے آئیں. اب یہاں پہ شیطان کیا کرتا ہے, غیرت, بیوی نہ آئے وہاں پہ ساری کی ساری جو دینی حمیت اور غیرت ہے نا وہ بیوی کے معاملے میں آ جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم ایک جواب دیتے ہیں کہ بیوی جب بیمار پڑتی ہے تو کیا ہسپتال لے کے نہیں آتے, اور ہسپتال میں آپ کو صرف فیمیل ڈاکٹر ملتی ہے, ہر جگہ تو فیمیل ڈاکٹر نہیں ہوتی, وہاں تو میل ڈاکٹر ہوتا ہے, بہت جگہوں پہ صرف میل ڈاکٹر ہوتا ہے. اور جب ایسی سچویشن آ جاتی ہیں جس کے اندر کوئی خاص علاج کروانا پڑتا ہے اور اس علاج کے اندر کوئی فیمیل اسپیشلسٹ ہوتی ہی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں, میل ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے, پھر سب کچھ کھولنا پڑتا ہے, پورا بدن کھولنا پڑتا ہے. اور آج کے کافروں کے دور کے اندر تو جہاں پہ مسئلہ ہے اس کے علاوہ سب کچھ ہی کھول دیتے ہیں. تو وہاں پہ غیرت کدھر چلی جاتی ہے, وہاں پہ حمیت کدھر چلی جاتی ہے. دنیا کے اندر شاید کوئی بھی اینستھیزیا جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, اینستھیزیولوجسٹ جو ہوتے ہیں, ہمیں تو کوئی فیمیل اینستھیزیولوجسٹ نہیں ملا دنیا میں کہیں بھی. تو کیا جب بیوی کا آپریشن کروانا ہوتا ہے بچے کے لیے تو کیا کرواتے ہیں؟ نہیں کرواتے آپریشن. وہاں بغیرتی سمجھ میں نہیں آتی, روحانی علاج کے اندر غیرت آ جاتی ہے بیچ میں، سارا دین روحانی علاج کے لیے آ جاتا ہے، اور جسمانی علاج، حالانکہ شیخ نے تو پورا پردے کا خیال کر کے کرنا ہوتا ہے، اور شیخ کے پاس جا ہی کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ متقی بندہ ہے، اس نے جو ہے وہ ہمیں اس راستے کے اوپر ڈالنا ہے، تو وہاں پہ جا کر کے دینی غیرت آ جاتی ہے، اور وہ جو کافر فاسق فاجر ڈاکٹر ہوتا ہے، انستیزیولوجسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ غیرت نہیں آتی. حتیٰ کہ جو فیمیل ڈاکٹر ہوتی ہے وہ کتنی بڑی فاسقہ اور فاجرہ ہوتی ہے، وہاں پہ خیال نہیں آتے دینی غیرت کا. کیوں؟ اس لیے کہ جسم امپورٹنٹ ہے، جسمانی صحت امپورٹنٹ ہے، جسمانی زندگی امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ رسک نہیں لے سکتے، وہاں پہ سب کچھ کر گزرتے ہیں، سارے پردے اڑ جاتے ہیں، اور روحانی زندگی امپورٹنٹ نہیں ہے، روحانی علاج امپورٹنٹ نہیں ہے، روحانی علاج کی حیثیت نہیں ہے. وہاں پہ دین آ جاتا ہے بیچ میں، وہاں پہ غیرت آ جاتی ہے بیچ میں. تو جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کے لیے آخرت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، پھر وہ اپنی پرائیورٹیز بھی اسی اعتبار سے سیٹ کرتا ہے. اور جس کا اوپر اوپر کا دین ہوتا ہے، دنیا کا دین، دین کے ذریعے سے دنیا اچھی ہو جائے، بیکاز دین ڈسپلن ہے، دین ڈسپلن سکھاتا ہے. جو بھی دین کے اوپر عمل کرے گا، اس کی زندگی کے اندر ایک سیمبلنس آف گڈنس آ جائے گی. کافر بھی اگر دینی اصولوں پہ عمل کر لے نا، اس کی زندگی بھی ڈسپلن کے مطابق ہو جائے گی. کافر بھی، اس کی دنیاوی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، آرڈر آ جائے گا اس کی زندگی کے اندر، اس کی صحت اچھی ہو جائے گی، اس کے معاملات، اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. تو کیا ایمان والا اگر جو مسلمان ہوتا ہے وہ اگر دینی اصولوں پہ عمل کرنا شروع ہو جائے زندگی کے اندر، تو اس کی زندگی اچھی نہیں ہو جاتی؟ لیکن ایمان والا تو صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جو کہ آخرت کے لیے کام کرتا ہے، دنیاوی فائدوں کے لیے کام نہیں کرتا. تو جس کی پرائیورٹی آخرت ہوگی، وہ تو اس حساب سے پھر معاملہ کرے گا نا اپنا. تو اس وجہ سے باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ورنہ سالوں بیت ہو جاتے ہیں، مراقبے بھی کر رہے ہوتے ہیں خوب، لیکن چونکہ فنڈامنٹلز ہی سمجھ میں نہیں آئے ہوتے نا، تو انسپریشن اور موٹیویشن اور موٹیویشن پہ جی رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ جی آگے کیسے بڑھیں، رکاوٹیں کیسے دور کریں. کہ دماغ میں شیطان نے ڈالا ہوتا ہے جی یہ زیادہ افضل ہے، تو ہمیں تو افضل چیز کے پیچھے بھاگنا ہے، ہمیں تو افضل ہی چیز کو ہمیشہ سننا ہے، ہمیں تو ہمیشہ افضل ہی چیزیں پڑھنی ہیں. تو کم افضل کی طرف تو ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں جاتا، اس کو تو اس لائق ہی نہیں سمجھتے، کبھی اس کو بھی سن لیا کریں، کبھی اس پہ بھی غور و فکر کر لیا کریں. تو یہ بھی شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، اور ہمارا شاید کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا ہوتا کہ یہ کس طریقے سے شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال کر کے ہمارے راستے کو روک رہا ہے، ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ایک تو اپنا اصلاحی تعلق اپنے طور پہ پکا بنانا چاہیے، سارے احوال کھول دینے چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے بیک کی بھی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے دوسرے اینگلز کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور یہ بیوی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور بیوی اگر آئی ہوئی ہے تو شوہر کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ وہی پر حقیقت بتاتا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کتنی دفعہ سنتے رہتے ہیں. کیا نام تھا مولانا جمیل صاحب، اشرف جو جامعہ اشرفیہ کے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ کتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ ان کو بیعت کرنے کے لیے کیا شرط لگائی تھی؟ تین شرطیں لگائی تھیں. ان تین شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جی بیوی کے ساتھ بات کرنی آپ کے متعلق. کیوں؟ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی نہیں تھے کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا بہت بڑے متقی بزرگ نہیں تھے کیا؟ اور کیا حضرت مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے کیا؟ اتنا زیادہ جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے والے، اتنے سنسیئر انسان تھے، ہر چیز کے لیے تیار ہو گئے. تو بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کے ساتھ جو انسان دین کو اپروچ کرتا ہے، پھر اللہ تعالی اس کے سامنے ان چیزوں کو کھول دیتا ہے. اور اگر دل کے اندر بدنیتی ہو اور اخلاص کی کمی ہو، یا دل کے اندر جو ہے وہ کچھ اور منفعتیں پوشیدہ ہوں، تو پھر چیزیں نہیں کھلتی. آنکھوں پہ پردہ ہوتا ہے، دل کی آنکھوں پہ پردہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالی سے دعا بہت زیادہ مانگیں کہ اے اللہ، جتنی بھی کمی کوتاہی میرے اندر ہے اس کو میرے اوپر کھول دے، تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. اور پھر اس کے لیے جتنے بھی اقدامات ہمارے سامنے کھلتے رہیں، جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں، ان کو اپورچونٹی سمجھ کر کے اختیار کرتے رہیں، یہی تو راستہ ہے، بہت آسان راستہ ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. جو بھی اس راستے کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہے اور عافیت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.